نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الحبيب الرؤوف الرحيم الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ کے اس انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کو کہا گیا ہے. مضمون اس وقت دو تین میرے سامنے ہیں، میں ان مضامین کو، سب مضامین کو اہم سمجھتا ہوں. کشمکش میں ہوں کہ کون سا مضمون شروع کروں. دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت اس مجمع کے مناسب جو مضمون ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے کہنا آسان فرمائے، اور کچھ مفید باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے کہلوا دے. کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق ارزانی عطا فرمائے. پہلا مضمون میرے ذہن میں آپ حضرات کی مسجد کے سلسلے میں ہے کہ آپ حضرات جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب فرمائے اور اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے. انتہائی اہم کام ہے، انتہائی اہم موضوع ہے. یہ وہ کام ہے کہ جس کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کو منتخب کیا کرتے تھے. سب سے پہلے اس زمین پر سب سے پہلا انسان سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، کل کائنات کے انسانوں کے ابا، ابو البشر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہیں زمین پہ بھیجا تو سب سے پہلے ان سے جو کام اللہ نے لیا ہے وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا ہے. شاعر مشرق، حکیم امت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب کہا ہے: دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور شاعر نہیں، حکیم امت تھے، امت کے نبش شناس تھے. حالات پر ان کی نظر تھی. ان کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک مغرب کی زندگی، ایک مشرق کی زندگی. اور مغرب کی زندگی دیکھنے کے بعد جب مشرق کی زندگی پر آئے تو پھر انہوں نے قرآن و سنت کی ترجمانی کی ہے اپنے اشعار میں، اور امت کی اصلاح کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی، جد و جہد کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں ان کے درجات بلند فرمائے. بانی تبلیغ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اخیر زمانے میں ایک رباعی کہی ہے اور اس رباعی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اس کی مغفرت نہیں کر دی بلکہ جنت میں اس کو بلند درجے عطا کر دی ہے. صرف مغفرت نہیں کی بلکہ مغفرت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے آخرت میں انہیں بلند مقام بھی عطا کر دیا. تو کسی نے پوچھا حضرت جی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت وہ رباعی کیا ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی جس کی وجہ سے مغفرت ہی نہیں ہوئی بلکہ جنت کے درجے بلند ہوئے؟ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو سنایا وہ علامہ اقبال کے اشعار میں ملتا ہے. علامہ اقبال اللہ سے فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, عذر محشر روز ہائے من پذیر. اس کا خلاصہ اردو میں علامہ اقبال اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تو دونوں جہاں سے بے نیاز, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز. بے نیاز اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کو اپنا کام کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں, کسی کا محتاج نہیں, اور ساری کائنات اپنا کام کرانے میں اس کی محتاج ہو, اس کو بے نیاز کہتے ہیں. اس کو صمد کہتے ہیں عربی زبان میں, کہ کائنات کا کوئی کام بھی اس کے بغیر نہ ہو سکے. کائنات کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام اور بڑا سے بڑا کام بھی اس کے بغیر نہ ہو سکے, اور کائنات کا سارا کام وہ کسی کی مدد کے بغیر خود کر لے, ایسی ذات کو صمد کہتے ہیں. تو اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, اللہ تو دونوں جہاں سے مستغنی, دونوں جہاں سے بے نیاز, تو دونوں جہاں سے غنی, اور میں دونوں جہاں کا محتاج, یہاں بھی محتاج اور وہاں بھی محتاج, ہر جہاں میں قدم قدم پر میں تیرا محتاج ہوں. آگے فرماتے ہیں روز محشر عذر ہائے من پذیر, اے اللہ یہ زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے ہی نہیں, مر جانا ہے. جس آدمی کا جو وقت لکھا ہوا ہے اس وقت پر اسے موت آنی آنی ہے, ایک منٹ آگے نہیں اور ایک منٹ پیچھے نہیں. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جس کا جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہ وقت پہ موت آ کر رہے گی. ساری کائنات کے ڈاکٹر, ساری کائنات کے حکیم, ساری کائنات کے طبیب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور یہ کہہ دیں کہ اس انسان کی موت کو ایک لمحے کے لیے ہم آگے کر دیں, اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم ہے سارے کائنات کی حکیموں کی حکمت, ڈاکٹروں کی ڈاکٹری اور طبیبوں کا طب فیل ہو جائے گا. ایک انسان کو ایک سیکنڈ ایک سانس بھی مزید لینے کی اجازت نہیں ہوگی, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, ایک لمحہ بھی آگے نہیں, ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں, جس لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے لے جانا ہے اسی وقت وہ چلا جائے گا. افلاطون کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑا فلسفی تھا, بہت بڑا, سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا تھا, اور بہت ہی زبردست فلسفی تھا, منطقی تھا, اور بہت بڑا ہوشیار انسان تھا. بعضوں نے لکھا ہے بعد میں مسلمان ہو گیا, بعضوں نے کہا مسلمان نہیں ہوا. کتابوں میں اس کا ایک واقعہ لکھا ہے اور بڑا عبرتناک واقعہ لکھا ہے کہ کسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کس وقت مرنا ہے, مجھے وہ وقت بتا دیجیے, اگر آپ نے مجھے وہ وقت بتا دیا تو پھر میں اللہ تعالیٰ اس وقت سے آگے جی لوں گا, اور اگر اس وقت کو میں ٹال جاؤں گا, اور پھر یہ وعدہ ہے کہ جب میں وہ وقت پہ نہیں مرا تو پھر میں لمبی زندگی جی لوں گا, بہت دیر تک جی لوں گا. اللہ نے کہا افلاطون ایسا ہو نہیں سکتا. اس نے کہا اللہ بس مجھے وقت بتا دیجئے, میں کچھ کر دوں گا. اللہ پاک نے اسے بتا دیا کہ تو مثال کے طور پر 14 فروری کو 12:35 پہ مر جائے گا, آج کا دن دیا, ایسے میں مثال دیتا ہوں. آج کو مرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے, آج تو ملنے کی بات کرنی چاہیے, اس لیے کہ ویلنٹائن ڈے ہے. تو ویلنٹائن ڈے کے دن مرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے, ملنے کی بات ہونی چاہیے, لیکن ملنا بھی صحیح ہو. اور مومن کے لیے تو مرنا ہی ملنا ہے. مومن کے لیے اصل میں عید مومن کی اس دن ہوتی ہے جس دن اپنے محبوب کی دید ہوتی ہے, اور بندہ مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کے دل میں کسی کے دید کی خواہش ہونی نہیں چاہیے. سب سے زیادہ محبت مومن کے قلب میں اللہ کی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الموت و جسر یوسل الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے, اس پل کو اس طرف اس کا حبیب رہتا ہے اور اس طرف یہ رہتا ہے محب و محبوب, ایک دوسرے کے درمیان میں صرف پل ہے فاصلہ, اور فارق اور آڑ اور خلیج. اب جب بندہ پر پار کر کے چلا گیا, جسر پار کر کے چلا گیا, تو محب محبوب کو مل جاتا ہے. تو ایک طرف اللہ ہے, ایک طرف بندہ ہے. محب اور محبوب کے درمیان یہ ہے تھوڑا سا آڑ. جب موت آ گئی, محب اپنے محبوب سے مل گیا. یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ الموت و جسر, موت ایک پل ہے, یوسل الحبیب الی الحبیب, حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے. جب بندہ موت پار کر لیتا ہے, پھر دوست سے مل جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی, اللہ ہماری اولادوں کو بھی, ہمارے گھر والوں کو بھی, ہمارے چھوٹ و بڑوں کو اس کی ذات کو محبوب بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا محبوب بن جائے, اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سب کا محبوب بنا دے. کہیں آمین, زور سے کہہ دے آمین. جمعہ کا وقت ہے, بہت ممکن ہے ہماری آمین قبول ہو جائے. تو جو یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب میرا اللہ ہو, اور جو یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, تو پھر تو آمین کہہ دینا چاہیے اسے. تو کہہ دے آمین. اور میرا خیال ہے اتنے زیادہ پاکستانی نے, تو گجراتیاں نے تو بلانے واسطے تو بہت کچھ کرنا پہندا ہے, پر پاکستانیوں کو کرنے کے لیے کچھ کہنا نہیں پڑتا, اس لیے ان کو تو زور سے آمین کہنی چاہیے. تو کہہ دے نا آمین. گجراتی بھی بول دیں, کوئی حرج نہیں, آپ بھی بول دیں آمین. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو رہا, ان کی اہلیہ ان کے سر پہ بیٹھ کر رو رہی ہے, واہ کرو واہ, واہ کرو واہ, ہائے مصیبت, ہائے پریشانی, ہائے غم, ہائے افسوس, آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیڈ بیڈ پر ان کی بیوی افسوس کر رہی ہے, ہائے مصیبت, ہائے مصیبت کر رہی ہے, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں, واہ واہ کیا بات ہے, کتنے اچھے دن میرے پاس آ رہے ہیں, کتنی خوشی کی بات ہے. تو کسی نے جو دونوں منظر دیکھ رہے تھے, ایک طرف حضرت بلال کی خوشی اور ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کی غمی, تو کسی سے رہا نہ گیا, اس نے پوچھا کہ آپ یہ خوشی اور غمی دو بات چل رہی ہے, کیا آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کی پریشانی تو سمجھ میں آتی ہے, پر آپ کی خوشی سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, غدن نلق الاحبہ, ارے میں کیوں خوش نہ ہوں کہ یہاں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے اور وہاں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ سے میری ملاقات ہوگی, ابو بکر سے میری ملاقات ہوگی, عمر عثمان سے میری ملاقات ہوگی, تو یہ تو میرے دوست ہیں, اور بھلا دوست سے کون ملنا نہیں چاہتا ہے, لہذا میں خوشی منا رہا ہوں اس لیے کہ میرے بس موت ہی ہے, موت سے گزر گیا, اگلے میرے دوستوں کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی. آج ہمیں دنیا سے اتنی محبت ہو گئی ہے اور موت سے, اور آخرت میں چونکہ ہم نے کچھ بھیجا نہیں ہے, اس لیے ہمیں آخرت سے ڈر لگتا ہے. موت کی بات سنتے ہیں تو ہمیں ذرا گھبراہٹ سی ہوتی ہے, ہمیں ذرا دل میں نفرت سی آتی ہے, اس لیے کہ آگے بھیجا کچھ نہیں ہے. جب آگے سب کچھ آپ بھیج دیں, آگے آپ کے محبوب ہو, تو پھر موت کا انتظار رہے گا انتظار. اور یقین کریں, ایسے اللہ والوں کے واقعات ہیں کہ وہ موت کے انتظار میں جی رہے تھے, مرنے کی خوشی میں جیتا ہوں. وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا ہے مرنے کی خوشی میں جیتا ہوں, یہ بات سنی ہے جس دم سے کہ بالی پہ محمد آتے ہیں جب نزا کی حالت ہوتی ہے. مرنے کی خوشی میں جیتا ہوں, یہ بات سنی ہے جس دم سے کہ بالی پہ محمد آتے ہیں جب نزا کی حالت ہوتی ہے. اس نے ایک جملہ کہا, اس نے اپنے دل کی بات کہی کہ میں نے سنا ہے کہ جب انتقال کا وقت ہوتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے, تو میں اس زیارت کی خوشی کے خاطر جی رہا ہوں, مرنے کی خوشی میں جیتا ہوں, خوش ہوں اس لیے میری عمر بڑھ رہی ہے. یہ بات سنی ہے جس دن سے کہ بالی پہ محمد آتے ہیں جب نزا کی حالت ہوتی ہے. تو دوستو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا کرو. اور یہ تعلق اتنا زبردست تعلق ہے کہ یہ تعلق دنیا میں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا, یہ تعلق ہمیں موت پر بھی تنہا نہیں چھوڑے گا, یہ تعلق ہمیں قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا, اور یہ تعلق ہمیں میدان محشر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا, اور یہ تعلق جب تک ہمیں جنت میں داخل نہیں کرا دیتا اس وقت تک ہمارا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ تعلق اور دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی انسان کو کسی سے ہونی چاہیے تو وہ اللہ کی ذات ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو خیر میں بات سے بہت دور چلا گیا, میں اپنے اس شعر کو پورا کر دوں. اللہ میں اقبال والا فرمایا, یا اللہ میں نے مرنا تو ہے اور مر کر آپ کے پاس تو آنا ہے, اور بہت گنہگار ہوں. جب بہت گنہگار ہوں تو قیامت کے دن آپ نے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے پوچھنا ضرور ہے کہ اقبال لاؤ تیرا حساب. اور ہر انسان اپنے گردن میں اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے اپنا نام اعمال لے کر اللہ کے سامنے جائے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. کہا جائے گا تو اپنی کتاب خود پڑھ لے. جب وہ اپنی کتاب خود کھولے گا تو قرآن مجید ہے, سورہ کاف ہے, وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. جب وہ کھولے گا وہ کہے گا ہائے کاش کیسی کتاب میرے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے کہ نہ اس میں کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا گناہ جو میں نے دنیا میں کیا ہو چھوڑا ہے اس میں, ایسا تو ہے ہی نہیں, جو کچھ میں نے کیا وہ سب کچھ میرے سامنے حاضر ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. پوچھا جائے گا ارے بندے بتاؤ کوئی گناہ ایسا بھی ہے جو تم نے کیا نہیں اور میرے فرشتوں نے لکھ دیا ہو؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ایسا کوئی نہیں ہے, ہر ہر بات جو میں نے کی ہے وہ لکھی ہے, چاہے نیکی کے حوالے سے ہو چاہے برائی کے حوالے سے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ برابر, ذرہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جب دن کو دھوپ ہوتی ہے, جب دن کو دھوپ ہوتی ہے اور آپ کے گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے, پردہ بند ہوتا ہے, اور پردہ دو پردوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے جس سے دھوپ آپ کے کمرے میں آ رہی ہوتی ہے, تو جب دھوپ آ رہی ہوتی ہے تو آپ دھوپ میں جب دیکھتے ہیں تو ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے چھوٹے آپ کو مٹی ڈسٹ نظر آتی ہے, بہت چھوٹی چھوٹی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لاکھوں کی تعداد میں آپ کو اس دھوپ میں اڑتے ہوئے دھوڑ نظر آتے ہیں, بہت ہلکے سے. ہو سکتا ہے کتنا ہم کھا جاتے ہوں, کتنے ہمارے ناکوں میں چلے جاتے ہوں, کتنے ہمارے منہ میں چلے جاتے ہوں. اللہ فرماتے ہیں ذرہ اس کو کہتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, اگر تم نے نیکی کے حوالے سے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے, اللہ فرماتے ہیں وہ ذرہ برابر بھی نیکی قیامت کے دن ضائع نہیں ہوگی, وہ بھی سما تمہارے ترازو میں تولی جائے گی, اور اگر برائی کی ہے تو برائی بھی تولی جائے گی. تو علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ میں نے سامنے آپ کے آنا ہے, روز محشر عذرہائے من پذیر. اللہ جب میں آپ کے سامنے آؤں گا تو آنے کے بعد میں نے حساب دینا ہے اپنا, اور آپ پوچھیں گے اقبال یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, تو اللہ تعالیٰ میں اس دن اٹانگ پٹانگ ماروں گا, میں عذر کروں گا, میں ایکسکیوزز آپ کے سامنے پیش کروں گا, سچے جھوٹے ایکسکیوز پیش کروں گا. اللہ پاک یہ ایسا ہو گیا تھا, اللہ پاک میں اس وقت ایسا تھا, اللہ پاک میں اس وقت ایسا تھا. اللہ میں جو بھی عذر کروں میرا عذر قبول کر لینا. تو غنی اظہر دو عالم, علامہ اقبال کہتے ہیں تو دونوں جہاں سے بے نیاز اور میں دونوں جہاں کا محتاج. اللہ قیامت کے دن جب میں آپ کے سامنے آؤں گا اور آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ گناہ کیوں کیا ہے, تو میں عذر کروں گا, میرا عذر قبول کر لینا. اور آگے فرماتے ہیں گر تو بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ، اگر تو نے میرا عذر نہیں قبول کرنا اور تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اقبال کو میں نے سزا دینی ہے، میں نے اقبال کو پنش کرنا ہی کرنا ہے اور میں نے اقبال کو جہنم بھیجنا ہی بھیجنا ہے، تو پھر اے اللہ، اقبال ایک التجا کرتا ہے، اقبال ایک ریکویسٹ کرتا ہے، اقبال ایک تمنا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ اللہ اگر میرا حساب کرنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرے کٹے شٹے آپ کے سامنے کھلے اور لوگوں کے سامنے کھلیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے ہوں تو میری وجہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو شرمندگی ہوگی، دوسرے پیغمبر کہیں گے اے محمد تیرا امتی اور اس میں اتنی یہ خرابی ہے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میری وجہ سے خامخواہ شرمندہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ، اگر مجھے حساب لینا ہی ہے تو محمد الرسول اللہ کی نگاہ سے چھپا کے لینا، تاکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرے گناہوں کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا نہ کرے۔ اتنا زبردست شعر کا، اتنا زبردست شعر کہ اس شعر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بانی تبلیغ کہ اللہ تعالیٰ نے اس شعر کی وجہ سے نہ صرف علامہ اقبال کی مغفرت فرما دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بلند درجے بھی عطا کر دیے۔ تو دوستو، بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مسجد کا کام آپ لوگوں کے یہاں ہو رہا ہے، یہ بڑا بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے اور انتہائی مقبول کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور پہلے زمانے میں یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں سے لیا کرتے تھے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا وہ اپنا گھر تعمیر کروایا، یہیں سے بات چلی تھی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، چوتھا سپارہ، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر اس سرزمین پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کروایا وہ خانہ کعبہ ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو حضرت آدم علیہ السلام سے تعمیر کروایا ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن دوسرے گھر کے بانی بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور دوسرا گھر کون سا ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ یہ مسجد اقصیٰ جو جروسلم میں ہے، جو مسلمانوں کا کسی زمانے میں قبلہ اول رہا ہے، مسلمانوں کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج شریف کی رات میں وہاں لے گئے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم رنجا وہاں فرمائے، یہ دوسرا گھر بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے بنایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دوسرا گھر بھی آدم علیہ السلام نے بنایا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، دونوں گھروں کے درمیان فاصلہ کتنا تھا، کتنی ٹائمنگ تھی کہ پہلا گھر بنانے کے بعد دوسرا گھر بھی آدم علیہ السلام نے بنایا؟ فرمایا 40 سنة، فرمایا 40 سال کا فرق تھا کہ 40 سال کے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے مسجد اقصیٰ بھی بنوایا۔ میرے دوست، مسجد اقصیٰ کے لیے بھی دعا کر دے، جمعۃ المبارک کا مبارک موقع ہے، اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کو واپس عطا فرما دے، اللہ مسلمانوں کو واپس عطا فرما دے، اور مسلمانوں کو وہاں اہل ایمان کو اس حالت میں وہاں 2 رکعت نماز کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ مسلمانوں کے زیر قبضہ ہو۔ ہماری اعمال کی نحوست کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرمائے۔ پھر اسی طرح تاریخ بری پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں نبیوں سے اپنے گھر کی تعمیر لیتے رہے ہیں۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں پر اٹھایا، حضرت مسجد اقصیٰ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادوں پر اٹھایا، اور اخیر میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ قیام کیا، ایک شہر سے پہلے قبا آیا ہے، تو قبا میں 14 دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قیام کیا، اور قبا میں قیام کے دوران سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مکان تعمیر کیا، بے شمار صحابہ تھے، بے شمار مہاجرین تھے، ان لوگوں کے لیے بھی گھر کا کام کرنا تھا، لیکن سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قبا میں جو تعمیر فرمایا وہ مسجد قبا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ ہم سے وہ کام لے رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے زمانے میں نبیوں سے لیا کرتے تھے۔ اب میں نے واٹس اپ میں پڑھا، میں نے فیس بک پہ پڑھا، ابھی تک مجھے مسجد کے سارے ساتھیوں سے ملاقات نہیں ہوئی، داخل ہوا حضرت امام صاحب سے ملاقات ہوئی اور کسی نے کچھ کہا نہیں، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ 17 فروری تک یا اس مہینے کے اخیر تک کچھ پیسے آپ لوگوں نے اس مسجد کے ادا کرنے ہیں، تو دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا یہ قرض حسنہ بھی پورا فرما دے۔ ہر بھائی دام در میں قدم سخنے جتنا ہو سکتا ہے اس مسجد کے قرضے کے اتارنے کے لیے تعاون کریں، پرجوش طریقے سے سامنے آئیں، اور جتنا ممکن ہو، چاہے وہ قرض حسنہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ للہ کی شکل میں ہو، آپ نے اس مسجد کے قرض حسنہ کو اتارنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کا کام ہوگا اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کے قرضے کو اتارنا، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر یہ ہوگا، اللہ کی شان یہ ہوگی کہ اللہ اپنی شایہ نشان آپ کو جنت الفردوس میں محل عطا فرمائیں گے۔ اگرچہ ایک پرندہ آتا ہے چھوٹا سا، کتیر، چھوٹا سا، اتنا چھوٹا، عرب میں سب سے چھوٹی چڑیا آتی ہے کتیر۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی شخص مسجد کے بنانے میں، تعمیر میں کتیر کے گھر جتنا حصہ لیتا ہے، $100، $200، $1000، $2000، ظاہر ہے کہ یہ ملینز کی مسجد ہمارے 100-200 سے نہیں بنتی، لیکن ہماری بھی ساتھ اتنی ہے، ہماری استطاعت اتنی ہے، کتیر اتنا پرندہ، اور اس کا گھونسلہ جتنا بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس نے اللہ کے گھر میں تعمیر لی، فرمایا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اپنی شایہ نشان جنت میں اسے محل عطا فرماتے ہیں۔ وقت بہت تھوڑا بلکہ زیادہ ہو گیا ہے، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ یاد رکھے، بڑے واقعات ملتے ہیں کتابوں میں کہ جنہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنی مقدور پر حصہ لیا۔ سلطان محمود غزنوی، میں باہر کا ہوں، مسافر ہوں، ایک منٹ آپ کا اور زیادہ لے لوں گا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں جاتے تھے علاقے فتح کرتے تھے، مسجد بنا دیتے۔ ایک جگہ گئے، علاقہ فتح کیا، مسجد بنانے کی باری آئی تو مسجد بنا دی۔ اب لکڑی کی تلاش شروع ہوئی، کہا جاؤ جنگل کی طرف جاؤ، کوئی لکڑی والا ملے تو لے آؤ۔ ایک لکڑا ہا لکڑی سر پہ ڈال کے آ رہا تھا، اس نے کہا لکڑی چاہیے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ ساری لکڑی چاہیے؟ انہوں نے کہا ساری لکڑی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مسجد بنانی ہے۔ تو وہ بوڑھا تو 5-6 دن پہلے، 7-8 دن پہلے گیا تھا جنگل میں، تو اسے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے پیچھے ہمارے زمین پر قبضہ ہو گیا ہے، ہمارے جو ہے ادھر مسلمان آ گئے، مجاہدین آ گئے۔ انہوں نے کہا مسجد بنانی۔ اس نے کہا ادھر کدھر مسجد؟ انہوں نے کہا ادھر کون سے گاؤں میں؟ انہوں نے کہا فلاں گاؤں میں۔ انہوں نے کہا وہ تو میرا گاؤں ہے، وہاں تو سارے ہندو رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ سب مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم نے مسجد بنانی ہے۔ اس نے کہا اچھا، مسجد سب مسلمان ہو گئے؟ کہا سب مسلمان ہو، کیوں؟ سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا سب مسلمان ہو گئے میرے سارے دوست، تو میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھایا اور کہا یہ لکڑی میں تو بیچنے کے لیے لایا تھا، اب مسلمان ہو گیا ہوں، مسجد ہے، اللہ کا گھر بن رہا، لہذا مسجد کو میں اپنی طرف سے لکڑی دے دیتا ہوں۔ اس نے لکڑی دی، مسجد بنا لی۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ رات کو خواب میں دیکھتے ہیں جنت میں دو آئیڈنٹیکل مکان ہیں، تو ایک جیسے مکان ہیں۔ تو سلطان محمود نے پوچھا بہت خوبصورت بے انتہا، کہا یہ کس کا؟ انہوں نے کہا سلطان محمود غزنوی کا۔ انہوں نے کہا اچھا کیوں؟ کہا یہ مسجدیں بناتا ہے اس لیے۔ اور دوسرا؟ انہوں نے کہا نام لیا اس لکڑا کا، اس لکڑی بیچنے والے کا۔ اس نے کہا یہ اس کا؟ اس نے کہا اسے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے آج مسجد بنائی، لکڑی دے دی، تو اس کو بھی یہ مکان ملے گا۔ تو سلطان محمود غزنوی فرشتے سے کہتے ہیں سلطان نے تو بڑی مسجدیں بنائی، اس کے لیے تو اتنی بڑی بلڈنگ بنتی ہے، لیکن اس نے تو آج پہلی دفعہ صرف لکڑی دی ہے، اس کے لیے بھی ایسی بلڈنگ؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتے، اللہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں۔ اس نے اپنی شان کے مطابق لکڑی دی ہے، اللہ نے اپنی شان کے مطابق اسے جنت میں محل عطا کر دیا ہے۔ دوستو، جمعۃ المبارک میں اور آئندہ جس طرح جب بھی آپ سے مسجد کے لیے تعاون کیا جائے، ضرور بھی ضرور تعاون کرنا ہے۔ اللہ کا گھر قرض میں رہے اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے قرضوں کو اتاریے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نہ صرف اللہ ہمارے قرضوں کو اتارے گا، اللہ ہماری پریشانیوں کو بھی اتارے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔